اتقى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى وقال في موضع آخر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کے ہر مسافر کی یہ تمنا دنیا میں ہر سفر کرنے والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم راحت اور عافیت کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچیں کوئی مسافر درمیانے سفر مشقت اور پریشانی کو پسند نہیں کرتا اسی طرح ہر مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہر مومن کی یہ تمنا کہ ہم آخرت کا سفر سلامتی اور عافیت کے ساتھ کریں اور اپنی منزل جنت تک بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے پہنچیں اسی لیے ایمان والا مومن اللہ کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اپنی نجات کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے مومن کی نجات اور اللہ کا قرب پانے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک علم کا ہونا نمبر دو عمل کا ہونا نمبر تین اخلاص کا ہونا اور نمبر چار خوف آخرت آہوزاری کا ہونا انسان کے پاس اگر علم ہی نہ ہو تو عمل کیا کرے گا لیکن اگر علم ہے اور علم کے بعد انسان اگر عمل نہیں کرتا تو وہی علم اس کے واسطے وبال بن جاتا ہے علم اگر نہ ہو تو ممکن ہے کہ انسان بچ پائے لیکن اگر علم ہو گیا اور پھر انسان اگر عمل نہیں کرتا تو عمل کے نہ کرنے پر وہی علم اس کے واسطے وبال بن جائے گا اور صرف جان لینا یہ انسان کی کامیابی اس کی نجات اور اللہ کے قرب کے لیے کافی نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا حضرت خضر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی سکندر اعظم جو دنیا کے چار بڑے بادشاہوں میں سے جن کا نام آتا ہے سکندر اعظم کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی تو سکندر اعظم نے پوچھا کہ آپ کو اتنی لمبی عمر کہاں سے ملی کیسے ملی تو حضرت خضر نے بتا دیا کہ مجھے آب حیات مل گیا تھا ایک ایسا پانی کا چشمہ کہ جس کے پینے کے بعد انسان بڑی لمبی عمر پاتا ہے جلدی اس کو موت نہیں آتی میں نے وہ آب حیات پی لیا تو گویا علم ہو گیا پھر حضرت خضر نے اسے ہاتھ پکڑ کر اس جگہ تک لے گئے اور اسے آب حیات دکھلایا تو گویا کان سے سنا بھی علم بھی حاصل ہوا اور آنکھوں سے اس نے آب حیات کو دیکھا بھی مگر اس نے پیا نہیں جب سکندر اعظم نے پیا نہیں تو اسے لمبی حیات اور لمبی زندگی نہیں ملی تو علم کے باوجود اور دیکھ لینے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے دیکھنے سے سننے سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اسی طرح اگر ہم علم کی باتیں سنتے رہیں اور اس پر اگر ہمارا عمل نہ ہو تو عمل نہ ہونے سے وہی علم ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنتا ہے. اور ہم یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے جاننے کے بعد یا کسی اور وجہ سے ہمیں عمل کا ثواب ملے گا. اللہ رب العزت نے بہت صاف انداز میں فرما دیا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کہ انسان کو قیامت میں وہی ملے گا, انسان بروز قیامت وہی دیکھے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی ہے, کوشش کی ہے. اگر نیکیاں ہیں تو نیکیوں کو انسان دیکھے گا, گناہ اگر ہے, نافرمانی اگر ہے تو گناہ اور نافرمانی کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں یہاں تک ہے فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَهُمْ کہ اللہ ان کے اعمال کو دیکھے گا اور مومنین دیکھیں گے, اللہ کے رسول دیکھیں گے. گویا محشر کے میدان میں ہمارا عمل اللہ بھی دیکھے گا اور دوسرے ایمان والے بھی ہمارے اعمال کو دیکھ لیں گے کہ اس دنیا میں اس بندے نے کیا کیا, چاہے ہم نے انسانوں سے چھپا کر کیا ہو, مگر کل میدان قیامت میں ہمارا عمل نبی بھی دیکھیں گے اور دوسرے ایمان والے انسان بھی دیکھیں گے. تو انسان کو وہی وہاں ملے گا جو اس نے کیا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی من بطا عملہ لم یسرع بہ نسبہ. ایک عجیب ارشاد آپ نے فرمایا من بطا عملہ, جس انسان کے عمل نے اس کو سست کر دیا, جس انسان کو اس کے عمل نے غفلت میں ڈال دیا, جو انسان اپنے عمل میں نیکیوں میں اچھے کام میں سست پڑ گیا, ٹال مٹول کرتا رہا, لم یسرع بہ نسبہ کہ کل میدان قیامت میں خاندانی شرافت, خاندانی عظمت, دنیا کا جاہ و جلال, دنیا کی عزتیں اسے آگے نہیں بڑھا سکتی. لم یسرع بہ نسبہ اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اور اگر انسان میں اتنی غفلت ہے کہ بالکل ارادہ ہی نہیں کرتا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے دین کی اور اعمال کی اور نیکیوں کی اور حسنات کی اتنی باتیں آ رہی ہیں اور پھر بھی تم ہدایت قبول نہیں کرتے, پھر بھی تم ارادہ بھی نہیں کرتے, پھر بھی تمہارے اندر ایمان اور ہدایت کی باتیں نہیں آتی, تو کیا پھر بھی تم اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہو؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا یہ ہدایت کی باتیں, رحمت کی باتیں, یہ اعمال و حسنات, یہ نیکیاں, یہ ایمان و یقین کیا ہم تمہارے گردنوں میں لٹکا دیں؟ کیا تمہارے اوپر ہم تھوپ دیں؟ کیا تمہاری زندگی میں ہم لازم کر دیں؟ وانتم لہا کارہون, جبکہ خود تمہارے دلوں میں طبیعتوں میں ناپسندیدگی ہے, تم کو ناپسند کرتے رہو اور ہم تمہیں ہدایت پہ لا دیں, ایمان پہ لا دیں, اعمال پہ لا دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ بندے میں عمل ہو, شوق ہو, جذبہ ہو, تو پھر ہماری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جان لینے کے بعد عمل نہ کرنا یہ انسان کے لیے وبال جان ہے. ہم اور آپ جہاں بھی جس موقع پر بھی دین کی باتوں کو سنتے ہیں اگر اس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو یہ گویا ہم پر ایک حجت ہے, ہم پر ایک دلیل ہے کہ گویا ہم نے جان لیا اس پر ہم عمل نہیں کرتے. اس لیے علم کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے. دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی کہ جب تنگی کا حال تھا مکے میں اور مکے سے ہجرت کر لینے کے بعد مدینہ منورہ میں جب صحابہ پر, ہم لوگوں پر تنگی کا حال تھا, مگر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا اور بہت سے علاقے فتح ہو گئے اور کچھ نہ کچھ خوشحالی آ گئی, معمولی خوشحالی, کچھ نہ کچھ خوشحالی آ گئی, تو کچھ صحابہ عمل میں تھوڑا سا سست پڑ گئے, تھوڑی سی. حالانکہ حضرات صحابہ کی زندگی, ان کی راتیں, ان کا دن ہماری پوری زندگی کے برابر ہے, مگر اس کے باوجود ان حضرات صحابہ کے عمل میں, شوق میں, جذبے میں تھوڑی سی کمی آ گئی. فرماتے ہیں فوراً اللہ کی طرف سے عتاب آیا, تنبیہ آ گئی, فوراً اللہ کی طرف سے ان کو ایک عتاب آیا کہ اچھا تھوڑی سی خوشحالی, تھوڑی سی دنیا کی راحت, تھوڑا سا مال و متاع تمہیں ملا ہے, معمولی سا ملا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمل میں سست ہو گئے. الم یا للذین آمنوا انتخشا قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ ان ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ان کا دل نرم ہو جائے؟ گویا عمل میں تھوڑی سستی کو، عمل میں تھوڑی غفلت کو سختی سے تعبیر فرمایا. تب تو کہا کہ کیا اب یہ وقت نہیں آیا؟ پہلے تنگی کا معاملہ تھا، پہلے دشواری کا معاملہ تھا، تو آپ نیکیوں میں آگے تھے، اب تھوڑی خوشحالی آ گئی ہے، تو اس خوشحالی کے آنے کے بعد تو اب یہ وقت آ گیا کہ آپ کا دل اور نرم پڑتا، آپ کا دل اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں آپ کا دل اور آگے بڑھتا. اس کے بعد کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور سنو ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دیا تھا، جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دیا تھا، مراد یہود ہیں، مراد نصارہ ہیں، جن کو اللہ نے پہلے سے کتاب دیا، ان میں تھوڑی سی خوشحالی آئی، تھوڑی سی زندگی ان کی اچھی بنی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اپنی عیش، اپنی راحت، اپنی خوشحالی، اپنے تھوڑے سے مال و متاع کے ملنے پر یہود و نصارہ نے، فطال علیہم الامد، ان کے اوپر گویا امیدیں لمبی ہو گئی، زمانہ لمبا ہو گیا. انہوں نے یہ سوچا کہ چلو زندگی ابھی بہت ہے، زندگی بہت ہے، موقع بہت ہے، تو موقع کو بہت سمجھا اور زندگی کو بہت جانا اور وقت کو بہت طویل سمجھا. کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ عمل کو چھوڑا اور اس بنیاد پہ چھوڑا کہ زندگی ابھی بہت ہے. فطال علیہم الامد فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ علم آنے کے بعد، عمل کے بعد میں، نیکیوں کے بعد میں، فرما برداری اور پیروی کے مسئلے میں اگر انسان اپنی زندگی کے لمبے ہونے، اپنے فرصت کے انتظار میں اگر عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ فقست قلوبهم، کے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے آج جو ہمیں نظام دیا ہے، جہاں جائے علم کا چرچا ہے، جہاں جائے معلومات کے حاصل ہونے کے راستے ہیں، جہاں جائے ہمیں بیانات وغیرہ سننے کے موقع ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے اندر عمل کا جذبہ اگر سرد ہے اور عمل کا شوق اگر ہمارے اندر کم ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی عمل کی شوق کی کمی اور جذبے کی کمی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں کی سختی کا ذریعہ بن جائے. انسان اس دنیا میں، ایمان والا اس دنیا میں تین چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، اپنی اولاد سے، اپنے ساز و سامان اور مال و دولت سے، اور اپنے عمل سے. یہ ایمان والے کا پورا دائرہ ہے. یا تو اس کا تعلق اپنی اولاد، اپنے بال بچے سے ہوگا، یا اس کا تعلق اس کی سوچ، اس کی مشغولیت، اپنی کاروبار، اپنی روزی، اپنے مال، اپنی دولت سے ہوگا، یا ایمان والا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اعمال سے ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب مثال سے اس کو سمجھایا کہ ایک انسان، اس کے تین بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک مجھلا بھائی، ایک چھوٹا بھائی. بڑے عجیب انداز میں آپ نے ہمارے عمل کی حیثیت کو ظاہر کیا ہے، اور آج میری گفتگو کا یہی اصل مقصود ہے کہ ایک بڑا بھائی، ایک مجھلا بھائی، درمیانی بھائی اور ایک چھوٹا بھائی، بڑے بھائی کے ساتھ اور مجھلے بھائی کے ساتھ اس بندے کا تعلق بہت اچھا رہا، عزت کا رہا، احترام کا رہا، ہر دم اس کی خدمت کا رہا، ہر دم اس کے خیال کا رہا. اور جو بالکل چھوٹا اس سے تھا، اس چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل الگ تھا، یعنی اس کو حقیر سمجھنا، اس کو گھٹیا سمجھنا، اس کے حق کو ادا نہ کرنا. یہ تین بھائی تھے. جو بھائی تھا، جس کے تین بھائی تھے، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. اب وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے. اب جب بستر پہ پڑا ہے اور بالکل لاچار ہو چکا اور موت کی نشانی نظر آنے لگی، تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا، اور بڑے بھائی کو بلانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ آپ کی عزت کی، آپ کی خدمت کی، آپ کا احترام کیا، ہر موقع پر ہم نے آپ کا خیال کیا. بھائی کہے گا ہاں یہ بات تمہاری سچی ہے. تو اب اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اب میرا آخری دم آ رہا ہے اور پریشانی اور گھٹن کا وقت شروع ہونے والا ہے، موت کے چنگل میں جانے والا ہوں، موت کی تلخی مجھے ملنے والی ہے، پھر اس کے بعد مجھے قبر کی تنہائی میں جانا ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی میری مدد کریں. تو وہ بڑا بھائی یہ کہے گا کہ آپ کی ہر بات صحیح ہے، آپ نے میرا ہر موقع پر خیال کیا، مگر میں ذرہ برابر، رائی کے برابر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. پھر دوسرے بھائی کو بلائے، مجھلے بھائی کو، اس سے یہی بات کی،
تو دوسرے مسجد بھائی نے بھی یہی کہا کہ میں تمہاری ذرہ برابر کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں, اور وہ ہٹ جاتا ہے. اس بندے کا ان دونوں بھائی کو کے معاملے کو دیکھ کر اس کا دل بڑا رنجیدہ اور غمزدہ ہوتا ہے کہ جس دو بھائی کے ساتھ میں نے ہمیشہ عزت کا, اکرام کا, خدمت کا ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا, اس نے آج اس مشکل گھڑی میں اس نے میرا اپنے سے منہ موڑ لیا اور رائی کے برابر بھی تسلی کی بھی کوئی بات اس نے نہیں کہی. تیسرے بھائی کو بلایا مجبور ہو کر, آواز کی. تیسرا بھائی جب آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو آپ کا کوئی زیادہ خیال نہیں رکھا تھا, آپ کے ساتھ میں نے بڑی بے مروتی کا معاملہ کیا تھا, مگر میں بڑی مشکلات میں ہوں, پریشانیوں میں ہوں. تو اس نے کہا کہ اگرچہ آپ مشکلات پریشانیوں میں ہوں, میں ہر پل آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں, ہر پل آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. یہ مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی حضرت صحابہ کو, اور بھی پوچھا کہ اچھا بتاؤ بڑے بھائی اور درمیانی مجھلے بھائی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ بڑے بھائی اور مجھلے بھائی بڑے بے مروت ہیں, انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے, اس میں انسانیت نہیں ہے, اس لیے کہ مرنے والے نے ہر ممکن اس کا خیال کیا. اور تیسرے بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ تیسرا بھائی بڑا کریم ہے, تیسرا بھائی بڑا اچھا ہے, بڑا اخلاق مند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اس مرنے والے انسان کے تین بھائی ہیں اور جس بھائی کا اس نے کم سے کم خیال رکھا, کم سے کم اس کا لحاظ رکھا, وہی تیسرا بھائی مصیبت کے وقتوں میں اس کے پاس کام آیا. فرمایا بڑا بھائی انسان کی مال و دولت کی طرح ہے. انسان مال و دولت اور مال و زر کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں لگا دیتا ہے, اس کو بچانے کے لیے اپنی عزت تک کو استعمال کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ بڑے بھائی کی طرح, بڑا بھائی بڑے بھائی کی طرح انسان کا مال و زر ہے کہ موت کے وقت وہ رخ موڑ لیتا ہے, مال رخ پھیر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہونے والا نہیں ہوں, رائی کے برابر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور فرمایا یہ دوسرا بھائی جو مجھلا بھائی ہے یہ اولاد کی طرح ہے کہ اولاد بھی رخ پھیر لے گی اور ایک نیکی میدان معاشر میں اپنے ماں باپ کو دینے کے واسطے تیار نہیں ہے. تو گویا بڑا بھائی دولت ہے, مال و زر ہے, اور مجھلا بھائی اولاد ہے. اور پھر فرمایا یہ تیسرا چھوٹا بھائی یہ اس کے نیک اعمال ہیں, جس نیک اعمال کے ساتھ اس نے بے مروتی کا معاملہ کیا تھا, بے اعتنائی اور بے توجہی کا معاملہ کیا تھا. وہ کس طرح نمازیں پڑھی تو بے خیالی کے ساتھ, نماز پڑھی بغیر جماعت کے ساتھ, نماز پڑھی تو وقت بے وقت اس نے نمازوں کو پڑھا, صدقہ دیا تو چاہے جیسے دے دیا, روزہ رکھا تو اس پہ نہ معلوم کیا کیا زبان سے کہا. تو فرمایا کہ جس طرح ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا لحاظ نہیں رکھتا, اس کے ساتھ کبھی کبھی بے مروتی کا معاملہ کرتا ہے, مگر وہی بھائی آنے وقت میں مصیبت کے وقت میں کام آتا ہے. فرمایا یہی حال تمہاری نیکیوں کا ہے, تمہاری نیکیاں چاہے کم ہوں, کم تر کیوں نہ ہو, وہی نیکیاں تمہاری پریشانی کے وقت میں کام آنے والی. کیسے کام آتی ہے وہ ذرا سنیے, اور یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو رائی کے برابر کیوں نہ ہو, خیر کا کام کرتا ہے رائی کے برابر کیوں نہ ہو, اللہ قدردان ہے چاہے نیکی کیسی ہو. آپ دیکھیے ذرا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور چیوٹیوں کی پوری جماعت زمین کے اوپر چل رہی تھی. جب چیوٹیوں کے سردار کو محسوس ہوا کہ حضرت سلیمان اس راستے سے گزر رہے ہیں, اگر ہم نے اپنی چیوٹیوں کو نہیں بتایا تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں ان کے گھوڑے کی وجہ سے یہ سب کے سب کچل جائیں گے. تو اس کے سردار نے ایک نیک کام کیا کہ اعلان کیا, اور اعلان یہ کیا کہ دیکھو جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس راستے سے گزرنے والا ہے, اگر وہ گزرے گا تو ہم تمام کو مسل دے گا اور مسلنے میں اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا, اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کو اس بڑے سردار کی ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس چیونٹی کی ایک چھوٹی سی نیکی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا, اور بلکہ قرآن میں کرنے کے ساتھ اس پوری سورہ کا نام ہی اللہ نے سورۃ النمل رکھ دیا. معلوم اس سے یہ ہوا کہ پروردگار کے یہاں چاہے بندے کا عمل جیسا کیوں نہ ہو, اگر وہ عمل چھوٹا ہوتا ہے پھر بھی اللہ اس کے قدردان ہوتے ہیں. اسی بنیاد پہ اللہ نے قرآن کریم فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے میرے بندے اگر چھوٹا سا ذرہ کے برابر بھی تم نیکی کرو گے تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی بلکہ وہ نیکیاں تمہاری یہاں تک پہنچیں گی۔ اب دیکھیے ذرا اللہ رب العزت یہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمارا نظام یہ بنایا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان جب چلتا ہے کہیں بھی رہتا ہے تو اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے خاطر، دنیا میں انسانوں کی حفاظت کے خاطر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کچھ فرشتہ آگے ہمارے ہوتا ہے، کچھ پیچھے ہوتا ہے، کچھ دائیں کچھ بائیں ہوتا ہے، تاکہ ان فرشتوں کی وجہ سے انسان جنات اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ جائے۔ ورنہ اگر فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے مقرر نہ ہو تو یہ شیاطین پتہ نہیں کتنے انسانوں کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینک دے، ان کے پاس کتنی طاقت اور قوت ہے، نہیں معلوم کس انسان کو کہاں دھکے دے کر گرا دے۔ تو اللہ نے پوری عزت کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے، شیطان سے جنات سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی آفتیں اور مصیبتیں اور ناگہانی حوادث، اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے دنیا میں فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ جس طرح دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا انتظام کیا اور پھر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ وخلفہ، کہ ان کے آگے پیچھے بہت سے فرشتے رہتے ہیں، اسی طرح پروردگار نے ایمان والوں کے لیے قبر میں بھی چار جہت سے چار جانب سے اللہ نے قبر میں بھی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اور قبر سے جب انسان اٹھے گا، مومن اٹھے گا، تو قبر سے اٹھنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے کئی جہت سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے روایت میں سنا ہوگا جب انسان پہلی منزل قبر میں پہنچتا ہے تو سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی سورتیں جو اس نے یاد کی ہوں گی یا اس پر عمل کیا ہوگا یا اس کی تلاوتیں کی ہوں گی، وہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف اس کی نماز آ جاتی ہے، بائیں طرف اس کے روزے آ جاتے ہیں، اور پاؤں کی طرف سے اس کی زکات آ جاتی ہے۔ یہ چار جہت سے اللہ رب العزت ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر دنیا میں حفاظت کا انتظام فرشتوں کے ذریعے سے تھا، اور ایمان والوں کے لیے قبر میں حفاظت کا انتظام اعمال کے ذریعے، عمل کے ذریعے ہے۔ جب یہی بندہ جب میدان قیامت میں قیامت میں جب بندہ نکلے گا تو نکلنے کے بعد جیسے محشر کی طرف وہ چلنا شروع کرے گا، محشر کی طرف جب چلنا شروع کرے گا تو اللہ رب العزت نے محشر میں چلتے ہوئے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، بلکہ اس کے اعزاز، اس کے اکرام میں اللہ نے چاروں جہت سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے کو لگا دیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھے گا، جو بندہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھے گا، جب وہ محشر میں ایمان والا اپنی قبر سے اٹھ کر پریشانی کے عالم میں جاتا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو اس کے آگے آگے لا الہ الا اللہ چلتا ہوگا، اور وہ لا الہ الا اللہ کہے گا جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک میں تمہارے آگے آگے تمہاری تسلی کے لیے چلتا رہوں گا۔ جب بندہ اوپر دیکھے گا تو اللہ اکبر کا لفظ، اللہ اکبر کا ذکر اس کے اوپر سائبان اور چھتری کی طرح سے چلتا ہوگا، اور یہ کہے گا تمہاری حفاظت کے لیے ہم کو متعین کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر الحمدللہ، سبحان اللہ دائیں طرف چلتا ہوگا، سبحان اللہ دائیں طرف چلتا ہوگا کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ بائیں طرف چلتا ہوگا، اور پیچھے کی طرف جو خزانہ عرش ہے لا الہ الا اللہ قوت الا باللہ، یہ پیچھے پیچھے چلتا ہوگا۔ یہ کیوں؟ تاکہ اس کی حفاظت ہو، اس بندے کو تسلی ہو۔ آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر ہماری نگاہوں میں اور ہمارے خیال میں یہ کتنی چھوٹی سی نیکی ہے اور کتنا آسان سا عمل ہے، مگر یہی چھوٹا عمل اور آسان عمل ہمارے لیے محشر کے میدان میں عرش کے سائے تک پہنچنے کے لیے گویا اللہ رب العزت حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ لہذا بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سنیں، باتوں کو سنیں تو ہمارے اندر عمل کا جذبہ، عمل کا شوق ہو، اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ اگر عمل کرتے رہیں گے تو یہی چیزیں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں کتنی تاثیر ہے۔ ایک نئی روایت آپ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بہت سی علامتیں بیان فرمائی۔ ان قیامت کی علامتوں کے بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ایک ایسا شہر ہے جس شہر کا ایک کنارہ سمندر کی طرف ہے، جس شہر کا ایک کنارہ سمندر کی طرف ہے اور دوسرا کنارہ خشکی کی طرف ہے، تجھے پتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ الحمدللہ ہمیں پتا ہے، وہ ملک روم ہے جو عیسائیوں کا سب سے بڑا اس وقت ملک سمجھا جاتا ہے، روم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے پہلے، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک مسلمانوں کی جماعت اس پورے ملک پر حملہ کرنے کے لیے اور پورے ملک پر اس کو فتح پانے کے لیے ایک حملہ کریں گے، تو وہاں روم والے جو ہوں گے اپنا پورا دروازہ ہر طرف سے بند کر لیں گے، ہر طرف سے دروازہ بند کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایمان والے اپنے ہاتھ اور اپنے ہتھیار سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی زبان میں وہ تاثیر ہوگی کہ جب وہ اپنی زبان سے جب اپنی آنکھوں سے ایک دیوار کو دیکھیں گے اور پھر دیوار کو دیکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ایک طرف کی دیوار گر جائے گی، جب دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے تو پھر دوسری دیوار گر جائے گی، پھر تیسری مرتبہ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو پھر دروازہ کھل جائے گا اور فاتحانہ انداز میں عافیت کے ساتھ غیروں کے ملک میں وہ داخل ہو جائیں گے اور غیر بالکل سلندر ہو جائیں گے۔ یہ روایت ہے، جب قیامت سے پہلے پہلے ایمان والوں کی زبان میں لا الہ الا اللہ کی یہ قوت ظاہر ہوگی تو وہی لا الہ الا اللہ کو اگر ہم اس زمانے میں اپنی زبان سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ محشر کے میدان میں جو ہم قبر سے نکلیں گے اور محشر کے میدان میں ہم جانا چاہیں گے یہی لا الہ الا اللہ کا اثر اتنا ظاہر ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اس لیے ہم ذرا اپنی زندگی میں عمل کو لائیں، شوق عمل کو بڑھائیں، جذبہ عمل کو بڑھائیں، کوتاہی ہمارے اندر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی باتیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں اور ہم اپنے فضائل اعمال میں سنتے ہیں یا اپنے مسجدوں میں سنتے ہیں یا کہیں بھی دین کی بات سنتے ہیں، اگر ان باتوں پر ہمارا عمل نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی سزا مل جائے، اور سزا یہ ہے کہ کہیں ہمارا دل سخت نہ ہو جائے۔ اس لیے اور اگر انسان عمل کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے چار نعمتیں ملتی، چار دولتیں انسان کو حاصل ہوتی۔ سب سے پہلی دولت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایمان والا جب تھوڑا بہت ذکر کرنے لگتا ہے اور تھوڑے بہت اعمال کرنے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت کی امید اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، میرا اللہ مجھے عذاب میں نہیں ڈالے گا، میرا اللہ میری قبر کو تاریک نہیں کرے گا۔ تو وہ عمل کرتا ہے انسان اخلاص کے ساتھ، جذبے اور شوق کے ساتھ، چاہے عمل کم کیوں نہ ہو، تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے، یا اللہ کی طرف سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اس کے دل میں خود بخود امید رحمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جیسے جیسے انسان تھوڑا ذکر کرتا ہے، عمل عبادت کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ رب العزت سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب اسی عمل کو انسان کرتا ہے تو عمل کے کرنے کے بعد پھر عمل کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے عمل کو کھینچ کر لاتا ہے، جیسے گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، جیسے کہتے ہیں انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو اسی طرح سے سمجھیں کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے اور ایک عمل دوسرے عمل کو کھینچتا چلا جاتا ہے، تو اللہ سے تعلق بھی انسان کا بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی بڑھتی ہے اور اللہ کی نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ تو ہے عمل کا فائدہ، اور اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تجھے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور اگر انسان نیک عمل نہ کرے، انسان اگر نیک عمل جاننے کے بعد نہ کرے تو اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، نیک عمل نہ کرنے والے، اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنے والے، اس کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر سے، میری فرما برداری سے، میرے اعمال سے جو روگردانی کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ بڑی خطرناک بات ہے، جس کے پاس علم زیادہ، جس کے پاس معلومات زیادہ، وہ اللہ کی طرف سے پانے کا بھی مستحق زیادہ ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ کا بھی مستحق زیادہ ہے. جس کے پاس معلومات زیادہ ہو گئی اب اسے سوچنا چاہیے کہیں ہماری اس پر پکڑ نہ جائے. اور انسان جب نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کی امید آتی ہے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا اور ان کے گھر والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے تو دیکھیے امید رحمت کیا تھی, رو رہے تھے تو گھر والوں سے کہا کیوں روتے ہو, غدر نلق الاحبت محمد و اصحابہ, ارے یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرنے کے بعد کل ہم اپنے احباب سے ملنے والے ہیں. غدر نلق الاحبت, کل ہم اپنے احباب سے ملنے والے ہیں. اور احباب کیا کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی اور صحابہ کرام کی زیارت ہو جائے گی. تو یہ رونے کا مقام نہیں ہے, یہ تو خوشی کا مقام. یہ کب ہوگا, جبکہ اعمال کی کثرت بھی ہو, اخلاص بھی ہو. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما کر اللہ ہمیں وقت کی قدردانی نصیب فرمائے. اور لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آپ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں اور ہم اس جذبے سے لا الہ الا اللہ پڑھیں کہ میرے اللہ کو وہ لا الہ الا اللہ پسند آ جائے. پروردگار کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہوا, محبتوں سے پڑھا ہوا, خشیت سے پڑھا ہوا, خطرے اور ڈر سے پڑھا ہوا اتنا پسند آتا ہے کہ 99 دفتر گناہوں کے موجود تھے مگر پتہ نہیں ایک بندے نے کس دل سے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھا تھا, کسی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پر اس کی نجات ہو گئی. ہم بھی آج اپنے گناہوں کے ڈھیر میں ڈوبے ہیں, کم محبتوں کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ ذرا ہم ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے اور کل قیامت کے میدان میں ہمارے گناہوں کے ڈھیر کے لیے وہی کافی ہو جائے. لا الہ الا اللہ, رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. اللہ جس کو آپ قیامت میں بھولیں گے وہ اندھا بن کر اٹھے گا. مولا اگر بیٹے نے پوچھ دیا ابو آپ تو دنیا میں اندھے نہ تھے یہاں اندھے کیسے بن گئے, بیوی نے شوہر سے پوچھ دیا یہاں اندھے کیسے ہو گئے, اللہ پوچھ دینا ہی رسوائی اور عذاب بن جائے گا. اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کو ہماری حفاظت کا ذریعہ بنا دے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامك, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. رب كريم ہمیں عمل کا شوق عطا فرما, مستی سے غفلت سے تان بٹول سے مولا ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, دلوں کی غفلت سے ہماری حفاظت فرما, عمل کا جذبہ عطا فرما, جسمانی طاقت عطا فرما, روحانی طاقت عطا فرما, بیماری سے نجات عطا فرما, پریشانی سے نجات عطا فرما, کتنے آپ کے بندے روزی کے لیے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما, اپنے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کو بڑا نیک و صالح بنا, جتنی دل کی مرادیں ہیں پوری فرما. میرا وقت کم ہے, مانگنا بہت ہے, آپ کے دربار میں کمی نہیں ہے, ہاتھ کو دور فرما دیجیے, پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیجیے, ہمیں اولاد کے ہم سے نجات عطا فرما, اولادوں کا فرما بردار بنا, بنا بنا, جتنی بہنیں یہاں پر آئی ہیں تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما دیں, ہم تمام کو ذاکر بنا, شاکر بنا, قادر بنا, اپنا فرما بردار بنا, میدان قیامت کی رسوائی تمام کی عطا فرما, صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.